السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ پیچھے ہم نے کچھ اہم اہم چیزیں بھی پڑھی تھیں کہ انسان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ شاکلتا، کہ ہر انسان کی اپنی ایک ڈھب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، یا اس کا خود کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی سوچ ہے اور کرنے کا طریقہ ہے. نیت بھی بعض اوقات انسانوں کی ایک ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، لیکن کرنے کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے. اسی کو وہاں پر ڈسکرائب کیا گیا تھا. آج یہاں پر جو بات ہونے والی ہے، ہم جو پڑھنے والے ہیں، روح کے بارے میں ہیں. اور روح کے بارے میں یہ سوال ہمیشہ سے ایک مبہم ہی سوال رہا ہے، اور اس کا جواب بھی واضح طور پر کبھی نہیں دیا گیا. اور روح سے بھی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی روح ہے، اس کے بھی دو معنی بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات کے لیے ہمارا سینہ کھول دے، اور جو اس کا صحیح معنی اور صحیح مطلب ہے وہ ہمیں سمجھا دے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح ہو، ہم اس کی کوئی غلط تعویل یا غلط تفسیر کرنے والے نہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہمارے زبان میں وہ تاثیر دے، یا ہم کو ہمیشہ حق بولنے والا اور حق سننے والا بنائے. ہماری زبان سے کبھی وہ بات نہ نکلے جو نعوذ باللہ یا تو باطل ہو یا غلط ہو، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی بات ہو. ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. ایک اور ترجمہ ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں. یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. روح، ایک جو معنی اس کا کیا گیا ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر تو نہیں آتی، لیکن ہر جاندر کی قوت اور توانائی اسی روح کے اندر مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، پنہا ہے. تو یہاں پر جو پہلا معنی ہم بیان کر رہے ہیں، یا پہلا معنی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہاں پر روح سے مراد دراصل انسان کے اندر جو روح ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے، کیونکہ روح اور جسم کو ملا کر انسان کا مجموعہ ہے، سمجھے. اگر اس میں سے روح نکل جاتی ہے تو صرف جسم باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور روح واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے لی جاتی ہے. اگر وہ نیک ہے تو وہ علیین میں رکھ دی جاتی ہے، اور اگر بد ہے تو سجین میں چلی جاتی ہے. بہرحال جو بھی عالم برزخ کا معاملہ ہے، اس میں عذاب ہے یا کوئی انعام ہے، جو بھی خوشخبریاں اگر دی جاتی ہیں قبر میں یا عذاب دیا جاتا ہے، تو وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کا جسم تو سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہاں پر یہ وہ روح لیں جو ہمارے اپنے انسان کے اندر ہوتی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی، یعنی مرنے والے کی آنکھیں فوراً بند کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں. یعنی جب اس کے بدن سے روح کھینچ لی جاتی ہے تو آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں. تو اگر ہم وہ روح لیں تو اس کے معنی پھر یہ ہوتے ہیں، یا اس کو ان معنوں میں ہم لے سکتے ہیں کہ وہ لطیف شے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندر کے اندر ایک قوت کے طور پہ، توانائی کے طور پہ اندر وہ موجود ہے. ہم یہ بات محسوس کر سکیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرا دل، میرا نفس، یا جو بھی ہم کہنے، اس پر بھی بہت بحث ہوئی ہے. بہرحال ہم وہ بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہیں گے. ایک حدیث میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے سوال کیا کہ روح کے بارے میں، کہ کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کی ماہیت ہے، تو اس کے بارے میں ایک دن ان لوگوں نے پوچھا تو یہ والی آیت نازل ہوئی. یہ بخاری میں بات موجود ہے. تو یہاں پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ میرے رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے، یا میرے رب کی شان میں سے جس کی حقیقت کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو رب کے حکم کے معنوں میں اگر ہم لیں، یا ہم اس کو ہمارے انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے اس کے معنوں میں ہم لیں، تو یہ پہلا معنی ہوا جو ہم روح کے معنوں میں لے رہے ہیں، جو انسان کے اپنے جسم کے اندر روح ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، اور وہ روح نکالی جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، سمجھے۔ اب اگر ہم اس کو دوسرے معنوں میں لیں، اور یہ معنی زیادہ مناسب لگتے ہیں کیونکہ پیچھے سے جو ذکر آ رہا ہے وہ بھی قرآن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے جو دو تین آیتیں آنے والی ہیں اس میں بھی قرآن ہی کا ذکر آ رہا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا آیت نمبر 82 میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا یہ کرتے ہیں تو وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور آگے بھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 88 میں جو کہا گیا ہے کہ تم سب مل کر، جن و انس مل کر، اگر تم اس کی مانند کوئی چیز لے آؤ، اس کی مثال کی مانند، اور تم سب ایک دوسرے کی مددگار بن جاؤ تب بھی تم نہیں لا سکتے۔ تو یہاں پر بھی قرآن ہی کی بات کی گئی ہے، اور پھر کہا گیا کہ ہم تو یہ پھیر پھر کر جو آیتیں بیان کرتے ہیں اس قرآن میں، دراصل اس سے اکثر لوگ جو ان کو نہیں ماننے ان کے انکار ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے آگے کے سیاق و سباق کو دیکھ کر، یعنی پیچھے بھی قرآن کے بارے میں ہے اور آگے بھی قرآن کے بارے میں ہے، سیاق اور سباق کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں پر دراصل روح سے مراد جبریل امین ہے، یا روح کا لانا جو کہ اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے، وہ مراد ہو سکتا ہے۔ اور اسی کو دراصل کچھ جو مفسرین گزرے ہیں پہلے زمانے کے جو بہت مشہور، انہوں نے بھی یہی اس کا معنی لیا ہے۔ قتادہ، حسن بصری، ابن عباس وغیرہ، ان سب کا اس کے بارے میں رجحان یہی ہے، خیال یہی ہے کہ یہاں پر روح سے مراد دراصل دیکھا جائے تو وحی یا وحی لانے والا فرشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مشرکین کا سوال یہ تھا کہ تم قرآن کہاں سے لاتے ہو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے یہ لوگ روح یعنی قرآن کا جو اصل سورس ہے، یا جو ذریعہ حصول قرآن ہے، یعنی جہاں سے جس ذریعے سے قرآن آ رہا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، یعنی جبریل امین اللہ کے حکم سے آتے تھے، کیونکہ آپ کو روح القدس کہا گیا ہے جبریل امین کو، ٹھیک ہے نا، ہم سب جانتے ہیں ان کو روح کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جبریل امین اگر آتے ہیں تو وہ بھی بغیر اللہ کے اذن سے نہیں آتے، وہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، اور اللہ کے اذن سے ہی جو قرآن نازل کرنا ہوتا ہے وہ قرآن نازل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ میں کلام ہے، وہاں سے اللہ کے حکم سے یہ وہاں سے کلام لایا جاتا ہے، کہیں اور سے نہیں۔ تو یہ روح دراصل یعنی جبریل امین، وہ فرشتہ، اور یہ جو قرآن ہے وہی، یہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے قرآن، یہ بھی وہاں موجود ہے، اور جو روح ہے یعنی جبریل امین ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو لے کر آتے ہیں، اور تم لوگوں نے اس سے تو بہت ہی کم بہرا پایا، یعنی تمہارا علم اتنا کم ہے کہ تم اس کے بارے میں زیادہ جان ہی نہیں سکتے۔ اور کیا تم انسان کے کلام میں اور وہی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ تم فرق نہیں سمجھتے؟ تم لوگ سوچتے کہ کیا یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہ اعتراضات کیے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نعوذ باللہ اس کو گھڑ رہے ہیں، تصنیف کر رہے ہیں، تو نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہاں پر روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں، اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کا القاء ہوتا ہے، یہ سوال تھا۔ تو بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں جبریل امین۔ اور یہ خیال کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں بھی بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. آیت نمبر 15. وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کر دے. تو جس بندے پر چاہتا ہے یعنی نبی پر چاہتا ہے روح القا کرتا ہے یا روح نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو روح نازل کرنے سے مراد یہاں کون ہے؟ جبریل امین ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا سورہ شورا میں فرمایا گیا, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آیت نمبر 52. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی, آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے. تو اس سے بھی پھر ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر روح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بھیجی ہے, اللہ کے رسول کو اس سے پہلے کتاب اور ایمان کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے, دراصل یہ جبریل امین اس سے مراد ہو سکتے ہیں, اور کس طرح سے یہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے. پھر دوسری بات کہی گئی کہ تم کو علم میں سے بہت ہی تھوڑا حصہ دیا گیا ہے, قلیلا. انسان کتنا بھی کچھ پڑھ جائے, کتنا بھی کچھ وہ بڑا علامہ بن جائے, وہ عقل کل نہیں ہو سکتا, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو سب سے بڑا عالم بن گیا ہوں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے. آپ دیکھیں بعض وقت ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کر کر ہم بڑے فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ ایک کورس کمپلیٹ کر لیا ہم نے, تھوڑا بہت اگر ہم کو گرامر بہت اچھے سے آ جاتا ہے, یا اگر ہم کو بعض اوقات تجوید اچھے سے آ جاتی ہے, یا بولنے کا انداز ہمارا اچھا ہے, تقریر ہم اچھی کر لیتے ہیں, تھوڑی سی صلاحیت کیا دے دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی چیز ہیں, کسی کو ہم اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتے, کسی کی بات ماننا نہیں چاہتے, کسی کی عزت بھی ہم کرنا نہیں چاہتے بعض اوقات, اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھانے والے اور قرآن پڑھنے والے ہیں. تو یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا, وہ تو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. قرآن پڑھانے والوں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں قرآن پڑھانے والے ہیں, ان کی بات سے, ان کے انداز سے, ان کے چلنے سے, ان کے لہجے سے, ان کے رویے سے, ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ قرآن پڑھانے والے ہیں. ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا, ان کے اندر زوم نہیں ہوتا, وہ دوسروں کو حقارت سے نہیں دیکھتے, صرف اپنی منوانا نہیں چاہتے, بس صرف میں اور میں. جہاں کہیں ہمارے اندر یہ ایسا آ رہا ہے, چاہے ہم پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں, جہاں کہیں بھی ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں, میری آپ لوگوں سے درخواست ہے ہم اس پر ضرور غور کریں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو چھوٹا سا, ہمارے اندر اگر کچھ علم آ گیا چھوٹا موٹا, ہم وہ چھوٹے سے علم کی بنا پر یہ تو نہیں سمجھیں گے میں تو بہت علم والی ہوں, میرے پاس تو بہت علم ہے, میرے جیسا تو کوئی دوسرا نہیں ہے, کوئی میرے مقابلے پر بھلا کیسے آ سکتا ہے. تو علم والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے, علم اچھل اچھل کر باہر نہیں گرتا, علم اپنے آپ کو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر پیش نہیں کرتا کہ میں علم والا ہوں, اس کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دیکھو یہ ہے میرا علم, میں اتنا علم والا ہوں. علم والے تو عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی چھوٹا سا علم اگر آ جائے ہمارے پاس, کوئی اگر ہم کو کوئی چیز آ جاتی ہے, گرامر آ جاتی ہے, تجوید آ جاتی ہے, یہ تفسیر آ جاتی ہے, تو اچھلے نہ ہم, تکبر میں مبتلا نہ ہوں. کس نے تکبر کیا تھا علم آنے کے بعد؟ ابلیس نے کیا تھا تکبر. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا, ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں. تو اگر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ والی اگر ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ, اگر وہ بہت اچھا ہم سے زیادہ اچھا پڑھتی ہے, ہماری کوئی ساتھی ٹیچر ہے وہ ہم سے زیادہ اچھا بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے مقابلے میں آنے کی, میرے جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. اور پھر وہ وہی ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو بغیر پڑھے لکھے لوگوں میں, جو دین کا علم نہیں رکھتے وہاں پر بھی ہوتی ہیں, وہاں پر بھی یہی تو کھینچا تانی ہوتی ہے کہ تم نہیں میں بڑی, میں نہیں تم بڑے, اس طرح سے. تو دین پڑھنے والوں میں بھی اس طرح سے اگر کھینچا تانی ہو, مقابلہ آ رہی ہو, مقابلے پر بات شروع ہو جائے, پھر آپ بتائیے ہم کیا شو کر رہے ہیں, ہم کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے دین کو, کس طرح سے کہ یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا ان کو نہیں آتا؟ تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ سراہی دیکھیے کبھی آپ نے، شاید پہلے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو مثال دی گئی تھی۔ دیکھیے سراہی، آج کل تو سراہی کا زمانہ ہی نہیں رہا نا ویسے بھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ذہن میں خاکہ تو ہو گئی۔ تو سراہی ایسے ہوتی ہے کہ اس کو جب تک آپ جھکائیں نا، تو اس کا جو ایک حصہ ہوتا ہے جہاں سے پانی یا شربت نکلتا ہے، اس میں سے ایک ٹونٹی سی ہوتی ہے وہ، تو جب آپ جھکائیں گے تو تب اس میں سے پانی نکلے گا اور گلاس میں بھرا جائے گا۔ تو وہ جب جھکاتے ہیں اس کو، تو وہ سامنے کے پیالے بھرتی چلی جاتی ہے، جام بھرتی چلی جاتی ہے، گلاس میں پانی آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ عاجزی، جھکیں گے تو یہ دین کا علم پھیلے گا بھی، کسی کو کچھ دینا ہم کو آئے گا۔ اگر ہم اکڑے رہے تو کچھ نہیں نکلے گا ہمارے پاس سے، کوئی خیر نہیں نکلے گی، بلکہ الٹا شر جمع ہوتا جائے گا۔ تو ایسے دین والے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو تو اس میں سے بہت ہی، علم میں سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ تو کوئی علم پر زوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال یاد رکھیں، اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اول العزم پیغمبر تھے۔ پوچھا اسی طرح ایک دن ان کو خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں ہے میرا ایک بندہ ایسا جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ گئے خضر علیہ السلام سے ملنے، ابھی ہم پڑھیں گے سورہ کہف، ابھی ہمارے آنے والا ہے۔ ایک شاگرد کو کیسے ہونا چاہیے، ایک ٹیچر کو، استاد کو کیسے ہونا چاہیے، استاد کا رویہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور شاگردوں کا رویہ اپنے استاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگ قرآن کے نام پر ٹیچر بن جاتے ہیں تو اتنی ہمارے اندر سختی، اتنی ریجیڈیٹی آ جاتی ہے، اور وہ سختی اور ریجیڈیٹی صرف اور صرف انا ہوتی ہے، انا، تکبر ہوتا ہے ہمارا کہ میری بات کیسے نہیں مانی گئی۔ وہاں پر یہ نہیں منوایا جاتا ہے کہ اصول منوائے جا رہے ہیں، رولس اور ڈسپلن کے خاطر باتیں منوائی جا رہی ہیں، نہیں۔ وہاں پر بات کیا ہوتی ہے کہ بس میں نے کہہ دیا تو یہ ہو کر رہے گا، میں نے کہہ دیا کہ آج پیپر ہے تو بس آج پیپر ہو کر رہے گا، میں نے کہہ دیا کہ آج یہ کام نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، میں کہہ رہی ہوں تو اس سے ہٹ کر کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں کون ہے؟ کون ہے یہ میں؟ کس نے کہا تھا یہ لفظ پہلے، آپ بتائیے۔ ماشاءاللہ آپ 15ویں پارے تک آپ پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو آپ بتائیے میں کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا؟ کون تھا وہ میں کا لفظ استعمال کرنے والا؟ انا خیر من، یہ کہا تھا نا اس نے، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس تھا وہ۔ آج کیا حیثیت ہے ابلیس کی، آپ بتائیے کیا حقیقت ہے اس کی؟ کس کا چاہیتا ہے ابلیس، کس کا پسندیدہ ہے ابلیس؟ کوئی بڑے سے بڑا، کٹر سے کٹر اگر کوئی دشمن ہے، دشمن حق ہے، کوئی بڑے سے بڑا چور ہے، رہزن ہے، یا برے کام کرنے والا ہے، آپ اس سے بھی اگر پوچھے نا کہ تم شیطان ہو، تو کیا آپ کو وہ ہاں میں جواب دے گا؟ نہیں نا۔ بڑے سے بڑا رہزن بھی اپنے آپ کو شیطان کبھی نہیں کہے گا، ابلیس کبھی نہیں کہے گا۔ آج تک نام رکھا ہے کسی نے ابلیس؟ آپ بتائیے، ہے کسی کا نام ابلیس؟ نہیں رکھا ہے کسی نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت سے دور ہوا، لعنت ہے اس کے اوپر۔ لیکن ہم قرآن پڑھنے والے، ہم مسلمان، اور ہماری میں نہیں جاتی کہ میں نے جو کہہ دیا تو ہم کوئی دوسرے پر انگلی نہ اٹھائے، پلیز کوئی ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھائے کہ فلاں کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ ٹیچر یہ نہ سوچے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور اسٹوڈنٹس یہ نہ سوچے کہ ٹیچر کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور نہ آپس میں ٹیچر سے ایک دوسرے کے لیے سوچیں کہ میری بات نہیں تو فلاں ٹیچر کی بات ہے۔ نہیں، سب ہم سب کے لیے اس میں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس میں رکھتی ہوں کہ سب سے پہلی مخاطب میں خود اس کی ہوں۔ میں اپنے نفس کے لیے نصیحت کرنا چاہتی ہوں، یہ اپنے آپ کو، ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کہیں میرے اوپر یہ میں تو نہیں چھایا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو بہت علم والا تو نہیں سمجھتی ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ تم کو تو بہت ہی تھوڑا کا علم دیا گیا ہے، تم نے بہت ہی کم علم سے یہ بہرا پایا ہے۔ تو بہرحال بات ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن یہ چیزیں ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پیچھے جو پڑا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، اس کو کبھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اس کی صحیح تفسیر، صحیح تجوید سے اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ بیٹھتا نہیں ہے چین سے، وہ پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ سب سے پہلے قرآن پڑھانے والوں کے پیچھے ہی آتا ہے۔ یقین جانیے سب سے پہلا وار اس کا، سب سے پہلے اس کے جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں یہ قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ پہلے پڑھانے والوں پر حاوی ہوتا ہے، بعد میں پڑھنے والوں پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں پر جس لیول پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھانے کا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ عظیم کام لے رہا ہے اگر کسی سے، جو انبیاء اکرام کا کام تھا، تو پلیز یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی توفیق دی ہے، اپنے آپ کو کیا ہم اس کا مستحق نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ یہ خیر سے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو اس خیر سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہم کسی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے کہ فلاں میرے مقابلے میں آ رہا ہے، میں اس کو کسی طرح یہاں سے چلتا کروں۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، قرآن پڑھانے والوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے پلیز ہم سب اپنے نفس کا معائنہ کریں، ہم سب اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اس کے باوجود بھی نفس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے خیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مطلب یعنی ہمارا دل پورا سیاہ ہو چکا ہے، تکبر سے بھر گیا ہے دل، اس میں خیر پہنچ نہیں رہی ہے۔ اب بھی توبہ نہ کی، اب بھی اصلاح نہ کی، تو پھر تو اب کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو ہمیں سدھار دے۔ تو بہرحال یہ نصیحت ہم سب کے لیے تھی، ہر کوئی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے اس پر، کسی اور کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ آیت نمبر 86، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ اب یہاں پر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نہیں فرما سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا الزام کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قرآن کو تصنیف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سبھی کو کم علم دیا گیا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، علم سبھی کو کم دیا گیا ہے۔ ایون نبی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ روح کیا ہوتی ہے، کہاں سے کیسے آتی ہے، اس کو وہ ڈیفائن اور ڈسکرائب نہیں کر سکتے، کیونکہ نبیوں کو بھی اتنا ہی علم دیا گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ وحی، یہ علم بھی تم سے چھین لے، ہٹا دے، محو کر لے، یہ کتاب ہی مٹا دے۔ تو کوئی کسی کی ہمت نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ دوبارہ آپ کو یہ کتاب لوٹا سکے۔ اور دراصل یہاں بتانے سے مراد یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی جان لیں، یعنی بظاہر تو خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن مقصود کیا ہے کہ کفار سن لیں، جان لیں، ان کو وارن کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو خود نہیں گھڑتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ آپ اپنا کلام کہہ کر نہیں پیش کرتے ہیں، یہ پیغام تو دراصل اللہ کی طرف سے ہی، کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی اس کلام کو اللہ کے رسول سے چھین لیں تو یہ پیغمبر کی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا کلام خود تصنیف کر سکے یا اس کو دوبارہ لا سکے، یا کوئی اور طاقت ایسی ہے جو اس کو پیش کر سکے، اس کتاب کو، یعنی کسی کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ اس کتاب کو پیش کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو اس سے خود یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اور یہ بطور دلیل بھی ہے دراصل کہ یہ قرآن آپ کا تصنیف کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ یہ تو جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی آپ کو یہ قرآن کی نعمت ملی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے، یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا، یہ بندے کی خواہش پر ڈپینڈ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان چاہے کہ اچھا مجھ پر وحی آئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے رحمت اور فضل کا جس کو چاہتا ہے حقدار بناتا ہے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خود یہ دعویٰ کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے جس بندے کو چاہے چن لے اپنے فضل کے لیے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ دراصل چیلنج ہے. تو قرآن میں یہ چیلنج اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے اور آج تک یہ ایک تشنے جواب کی صورت میں ہے کہ کبھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا اور نہ کبھی دے سکتا ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. یعنی جن اور انسان جتنے ہیں سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، پھر بھی یہ کلام لانے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ سبحان اللہ کتنا بڑا معجزہ ہوگا نا، یہ کتنا بڑا واقعی میں معجزہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. یہ قرآن، اس کے ہر لفظ آپ دیکھیں، ہر لفظ ایک معجزہ ہے اور واقعی میں یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. کوئی اس کا بدل، کوئی اس کا توڑ نہیں لا سکا، کوئی ایک لفظ اس کے جیسا نہیں بنا سکا. بار بار یہ چیلنج دیا گیا اور یہی تو بات تھی نا، ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ دنگ رہ گئے تھے، جو عرب تھے دنگ رہ گئے تھے، حالانکہ ان کو بہت زوم تھا اپنی عربی پر. تو جو کفار نے الزام لگایا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے یہ قرآن، تو جواب دیا گیا کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے اس کو تصنیف کر لیا ہے، تو اس الزام کی ایک تو تردید کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ ایسا کلام پیش کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام تصنیف نہیں کیا اور وہ صرف زبردستی یہ اس کو اللہ کا کلام بنا کر پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے کہ سورہ یونس میں بھی یہ بات فرمائی گئی تھی، قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناؤں تو میں ہرگز نہ سنا سکتا تھا، بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو نہیں، یہاں پر دراصل دلیل سے بات سمجھائی گئی ہے کہ قرآن اللہ کے رسول نے نہیں تصنیف کیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں قرآن کے بارے میں جو بتایا گیا کہ کوشش کریں تو بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر پیش نہ کر سکیں، اس کی کوئی وہ مثل نہیں لا سکتے. تقریباً تین طریقوں سے اور تین دلیلوں سے بات سمجھائی گئی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن اپنی زبان، اپنے اسلوب بیان، اپنے طرز استدلال، یعنی جو اس کا دلیل دینے کا انداز ہے، اس کے مضامین یعنی ٹاپکس، اس کے مباحث، اس کی تعلیمات، اس میں جو غیب کی خبریں ہیں، اس لحاظ سے اپنے طور پر یہ ایک معجزہ ہے جس کی نظیر لانا کسی بھی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو تم لوگ جو کہتے ہو کہ یہ انسان نے تصنیف کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سارے انسان اور جن مل کر بھی ایسی تصنیف نہیں کر سکتے، اور جن بلکہ اگر وہ جن جنہیں خود مشرقین عرب پوچھتے تھے، جن کو معبود بنا رکھا تھا، تو وہ تمہارے اگر تمہارے حساب سے وہ جن وغیرہ معبود بھی ہیں تب بھی وہ یہ کتاب نہیں لا سکتے. اگر وہ چاہے تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، مل ہی کیوں نہ چاہیں، اس کے باوجود بھی وہ کتاب، اس کتاب کی جیسا ایک لفظ بھی تصنیف نہیں کر سکتے. تو یہ پہلی دلیل ہے. دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے تو اچانک نہیں آ گئے تمہارے درمیان، بلکہ یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی 40 سال تک تمہارے درمیان وہ رہ چکے ہیں. کیا اس سے پہلے انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا، یا اس سے پہلے انہوں نے کوئی اس طرح کا کلام پیش کیا، یا ایسے کوئی مضمون پڑھ کر سنائے؟ اور یقیناً نہیں سنائے تھے، کیونکہ تم خود جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی. کیونکہ ایک شخص 40 سال سامنے رہا ہو، اس کے تمام انداز پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ کیسے بات کرتا ہے، وہ کیسے اٹھتا چلتا پھرتا ہے، ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول اچانک تو تمہارے سامنے نہیں آ گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان زندگی گزار چکے ہیں. تو یہ دوسرا اس کا جواب ہوا. تیسری دلیل یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کر کہیں غائب نہیں ہو جاتے، بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے ہیں. تم ان کی زبان سے قرآن سنتے ہو، دوسری تقریریں بھی سنتے ہو، دوسری گفتگو بھی سنتے ہو، اور کوئی بھی ایک عام شخص بھی یقین جانیے جو تھوڑی بہت بھی زبان کو جانتا ہو، آپ خود بتائیے کہ آپ کو خود کو اندازہ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے کہ جب حدیث پڑھنے کو ملتی ہے اور جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں واضح فرق ہے، بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے اور قرآن کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کسی ایک انسان کے ایسے دو مختلف طریقے کار تو نہیں ہو سکتے بولنے کے کہ وہ ایک وقت کوئی اور بات کرے دوسرے وقت کوئی اور بات کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کے درمیان رہتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آپ کی زبان کیسی آپ کیسے بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی کوئی شخص یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، آج بھی کوئی کہنا چاہے تو خود اس کے سامنے اتنے دلائل بھرے پڑے ہیں، احادیث کی کتابیں موجود ہیں جس میں صاف اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور قرآن آج ہمارے سامنے ہے جس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف ان کی بے بنیاد باتیں اور الزامات تھے، ادروائز قرآن نے خود دلیلیں دے دی کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی انسان تصنیف نہیں کر سکتا، بلکہ سارے انسان اور جن بھی مل جائیں تب بھی سب مل کر بھی اس قرآن کی جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، تصنیف کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیے آیت نمبر 89، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا او تأتی باللہ والملائکہ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور آپ اس میں نہریں روا کر دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور آپ کے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائیں جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یہ تھے وہ ان کے مطالبات اور اعتراضات بھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو یہ معجزات یا یہ کرشمے ہمیں کر کے دکھائیے، تب ہی ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہاں پر دراصل ان کے اسی مطالبے کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ چند آیتوں میں دراصل بلاغت کی انتہا ہے، اور ایک چھوٹے سے جملے میں یہ بات کہہ کر ان کو خاموش بٹھا دیا گیا یا ان کا جواب دے دیا گیا۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پاک ہے میرا رب، کہ میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی میں نے کیا کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں یہ کچھ تمہیں کر کے دکھا سکتا ہوں؟ میں نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں، یا میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، فلاں کرشمہ دکھا سکتا ہوں، فلاں یہ دریا بہا سکتا ہوں، فلاں جگہ سے اگر میں چھڑی ماروں یا لاٹھی ماروں تو وہاں سے دریا بہ نکلے، یا میں اگر کچھ کہوں تو وہ پہاڑ سونے کا بن جائے، میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس وقت آپ کو پیغمبر مانیں گے جب آپ ہماری بات مان لیں، ہمارے مطالبات پورے کریں، اور کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو زمین کی طرف اشارہ کریے تاکہ یکایک یہاں سے چشمہ پھوٹ پڑے، یا فوراً ایک لہلہاتا ہوا باغ پیدا ہو جائے اور اس میں نہریں جاری ہوں، یا آسمان کی طرف اشارہ کریں اور آپ کے جھٹلانے والوں پر آسمان کے ٹکڑے گریں، یا آپ ایک پھونک ماریں اور آرام سے صرف پلک جھپکنے کے برابر میں ایک سونے کا محل تیار ہو جائے. ایک آواز آپ لگائیں اور ہمارے سامنے نعوذ باللہ اللہ اور فرشتے فوراً آ کھڑے ہوں اور وہ شہادت دیں کہ ہم نے ہی آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیے اور ایک خط ہمارے لیے لکھوا لائیے جسے ہم ہاتھ سے چھوئیں اور آنکھوں سے پڑھیں. ان سارے مطالبوں کا جواب یہ دیا گیا کہ ان سے کہو، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی ذرا ہوش کے ناخن لو، میں نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ خدائی کا کہ تم مجھ پر ایسے مطالبے پیش کر رہے ہو؟ یا میں نے تم سے کبھی کہا کہ میں فلاں چیز پر قادر ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں؟ میں نے یہ کب کہا کہ زمین اور آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے؟ میں تو شروع روز سے تم سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام بر ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ایک انسان ہوں. اور اگر یہی ساری چیزیں ہیں تم جس کو مانتے ہو، تو پھر یہ جو پیغام آ رہا ہے تم اس میں کوئی نقص نکال کر دکھا دو. یا پھر انسان ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کو، میرے اخلاق کو، میرے کام کو دیکھو. یہ سب کچھ چھوڑ کر تم کیا مطالبہ کر رہے ہو کہ زمین پھاڑ دو اور آسمان گراؤ؟ آخر پیغمبروں کا ان کاموں سے کیا تعلق ہے بھلا؟ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا، جو کوئی پیغمبر ہے تو وہ بس معجزے دکھاتا رہے، یا کوئی نیک شخص ہے، کوئی دیندار شخص ہے، اس سے بس کرامت ہوتی رہے. وہ اچانک کہہ دے کہ اچھا میں تو 10 دن سے بھوکا ہوں اور مجھے ابھی بھی بھوک نہیں لگی ہے، وہ بے ہوش بھی نہ ہوں. وہ کہے کہ میں نے تو اتنے دن سے، فلاں دن سے اور اب تک پانی نہیں پیا، پانی کا ایک قطرہ میں نے حلق سے نہیں اتارا، لیکن پھر بھی میں زندہ ہوں. ہم چاہتے کہ نیک لوگوں سے بس اس طرح کی کرامتیں ہوتی رہیں. 40 دن سے میں ایک پیر پر کھڑے رہ کے بس عبادت کر رہا ہوں. تو ایسے لوگ ہمارے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں. تو نہیں، جب پیغمبر نے ایسا دعویٰ نہیں کیا تو انسانوں کی بھلا کیا مجال ہے؟ انسانوں کو کرنے کے لیے کہا ہی نہیں گیا یہ ساری چیزیں. ہم زبردستی، اصل میں یہ سوچ پیدا کر دی گئی ہے کہ نیک لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، تو ان سے کوئی کرامت کا ظہور ہونا ضروری ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جب رسولوں سے نہیں ہو سکتا، یا رسولوں نے نہیں کر کے دکھایا، یا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو نہیں یہ حکم دیا یا اذن دیا، تو بھلا ایک عام انسان کیسے کر سکتا ہے دعویٰ اس کا؟ تو بہرحال ہمارے یہاں تو بس یہی معاملہ ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کرامت ضرور ہونی چاہیے آپ سے، تبھی آپ صحیح اچھے قرآن پڑھنے والے ہیں. تو رسول نے تو کبھی نہ غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کیا ہے، نہ ہی رسول نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول کے پاس کچھ اختیارات ہیں. اور الا بشر رسولہ، میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اور میں تمہارے سامنے موجود ہوں کہ میں بھلا ایک انسان کے سوا کچھ اور ہوں بھی. تو یہاں پر ہمیشہ سے لوگوں کو یہ اعتراض آتا رہا ہے، یا اعتراض ہوتا رہا ہے کہ رسول بھلا بشر کیسے ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی بشر کو رسول کیسے بنا سکتا ہے. تو ہمیشہ سے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کا یہی اعتراض ہوتا ہے، یہ رسول بھی تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، شادی بھی کی ہے، صاحب اولاد بھی ہے، ضروریتیں بھی لاحق ہیں نبی کو، پھر یہ نبی کیسے ہو سکتا؟ یعنی کافر دراصل کسی نبی کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بشر ہیں، انسان ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے بہت سارے مسلمان بھی نبی کو بشر نہیں ماننا چاہتے، وہ کہتے کہ نبی کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو اگر نبی کچھ اور ہوتا، یا نعوذ باللہ نبی کے اندر خدا حلول کر گیا ہوتا، جیسے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے انتہائی، یا کوئی نبی کے بشر ہونے سے انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا رہا ہے. یہ شرک ہے دراصل ایک طرح سے. اور رسول کا بشر ہونا بھی ضروری اس لیے تھا کیونکہ اگر آپ خود بتائیں کہ مثال کے طور پر آپ سے میں کہوں کہ اچھا بھائی آپ یہ اور یہ اور یہ کام کریے، آپ کہیں کہ کیوں، ہم کیوں کریں؟ کام کی ہمارے اندر تو استطاعت ہی نہیں ہے. ہم کہیں کہ اچھا بھائی فلاں نے بھی تو کیا ہے، تو آپ کہیں کہ اچھا فلاں نے تو اس لیے کیا کہ ان کو وہ فیسلٹیز حاصل ہیں، وہ اس لیے اتنا انفاق کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ آمدنی آتی ہے. فلاں خاتون اتنا زیادہ کام اس لیے کرتی ہے کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے، ہم یہ ریزن دیتے ہیں. اور میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ میری صحت صحیح نہیں ہے، میں اس لیے نہیں انفاق کر سکتی کہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے. تو ریزن دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ہم؟ تو اسی طرح سے اگر رسولوں کو بشر کی بجائے فرشتہ بنا دیا جاتا تو کیا انسان رسولوں کی اتباع کرتے؟ آپ بتائیں، اگر نبی فرشتے ہوتے تو انسان سب سے پہلے ریزن کیا دیتا اپنی نافرمانیوں کی، اپنی اطاعت سے پیچھے رہنے کی ریزن وہ کیا دیتا تھا؟ آپ بتائیں، وہ تو فرشتے تھے اس لیے انہوں نے ایسا کیا نا، ہم انسان ہیں، ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسولوں کو، بشر ہی میں سے رسولوں کو چنا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے نازل کر سکتا تھا، لیکن فرشتوں کے اندر وہ ارادے اور اختیار کی آزادی رکھی ہی نہیں گئی، تو بھلا ان کے لیے سما اور اطاعت سے ہٹ کر، سما اور اطاعت سے ہٹ کر کوئی اور کام ہے ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آزمائش کس بات کی، امتحان کس بات کا؟ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ اعتراض ہوتا آیا ہے کہ انسان یا بشر ہی رسول کیوں ہوئے ہیں، کوئی اور مخلوق ہوتی تب ہم بات مانتے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ تو ہر زمانے کے جو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اور جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ کھاتا پیتا ہے لہذا یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا تو پھر فرشتے تو کوئی حکم لے کر ہی اترتے ہیں، یعنی فرشتے تو اسی وقت اترتے ہیں جب کسی فیصلے کا حکم نافذ، یعنی کسی حکم کو نافذ کرنا ہوتا ہے، تو کوئی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے یا تو پھر عذاب ہی آ کر رہتا ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ آپ پہلی بات تو اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اور اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولَٰئِكَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ رکھے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں پر دراصل کہا جا رہا ہے، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ تعجب کا اظہار کیا انہیں یہ آیت کے بعد کے اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر یہاں جو گونگے اور بہرے رہنے کی بات کی گئی ہے کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، تو جس طرح سے دنیا میں وہ حق کے معاملے میں اندھے بنے رہے، بہرے اور گونگے بنے رہے، قیامت والے دن بطور سزا وہاں پر وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ تو یہ دراصل مماثلت بتائی گئی کہ جو اعمال انہوں نے کیے تھے اس کا بدلہ بھی ان کو سیم ویسے ہی ملے گا۔ تو جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ کہ جن لوگوں نے دنیا میں دراصل سیدھی راہ کی بجائے غلط راستہ اختیار کیا، الٹی چال چلتے رہے، تو وہاں پر انہیں بھی الٹی چال چلایا جائے گا۔ اس دنیا میں وہ پاؤں کے بل چلتے تھے، قیامت کے دن ان کو چہروں کے بل چلا کر پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس دنیا میں حق بات کو سننا بھی گوارا نہ کیا، وہاں پر وہ لوگ بہرے بنا دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کے کان کھلتے نہیں تھے حق بات کو سننے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حالانکہ کان دیے تھے، سننے کی صلاحیت دی تھی، لیکن وہ حق سننا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان کو وہاں پر بہرا بنا دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے زبان سے حق بات کہنے یا اس کی شہادت دینے سے انکار کیا تھا، تو اس صورت میں وہ وہاں پر گونگے بنا دیے جائیں گے۔ یعنی ان لوگوں کے سامنے اتنی واضح تعلیمات، روشن نشانیاں آتی گئیں، رسول آئے، کتابیں آئیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے غور کرنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سب رسول کس لیے بھیجے گئے، کتاب کس لیے آئی، اس کی تعلیمات کیا ہیں، لہذا اسی بنا پر ان کو اندھا اٹھایا جائے گا یا اندھا کر دیا جائے گا، اور پھر اسی حالت میں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور مسلسل اور دائمی عذاب ہوگا، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی، کوئی وقفہ بھی نہ ہوگا۔ تو کہا چلے کہ ان کو قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائے گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا اس پڑھ کر، کیسی دہلا دینے والی آیت ہے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کی آیت آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے، آپ رونے لگتے تھے، اور جب جنت کی آیتیں آتی تو آپ کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا، آپ اس کی طلب کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جب ہم کو قرآن سمجھ میں آنے لگے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے جہنم کی آگ سے، گرمی سے، فتنوں سے، شیطان کے بہکانے سے، اور صحیح ہماری سوچ دے، صحیح ہم کو سوچ دے۔ صحیح ہماری سوچ ہوگی تو صحیح رخ پر سارے عمل بھی صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے کائنات کی پھیلی ہوئی آیات پر غور نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے موت کے بارے میں سوچا، نہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں سوچا۔ اور ہم سب جانتے ہیں نا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اچھا یہ ہڈیاں جب سڑ گل جائیں گی تو بھلا کیسے دوبارہ زندہ کی جائیں گی۔ تو یہ اعتراضات وہ لوگ پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس رب نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیہ الانفاق وکان الانسان قطورا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ تو جو پیچھے سے ہم آیت پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 98 پھر 99 وغیرہ، اس میں ان لوگوں کو یہی اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھلا کیسے اٹھائے گا، یعنی ہم کو دوبارہ ہمارے جب جسم مر کر مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو انسان کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، کیا حقیقت ہے؟ جو رب سورج کو پیدا کر سکتا ہے جس میں کہ آگ ہی آگ ہے، جو رب آسمانوں کو بنا سکتا ہے، آسمان ہم دیکھیں، ایسے سات آسمان ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری زبان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتی، ہم تو قاصر ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ انسان کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو انسان کو پیدا کرنے کی قدرت تو وہ ضرور رکھ سکتا ہے جب وہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حشر کے لیے ایک سب کے اکٹھا ہونے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی حشر تو ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دوبارہ زندگی ہوگی، دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا، اور اس وقت ہم سے سوالات ہوں گے کہ ہم کیا کچھ کر کے آئے ہیں دنیا میں۔ اس وقت سب کو پتا چل جائے گا کہ دنیا میں اس نے کیا عمل کر کے آیا ہے، کس کس طرح سے وہ حجت بازیاں کرتا تھا، کس کس طرح سے وہ دلیلیں دیتا تھا نعوذ باللہ، اور کس کس طرح سے کبھی کبھی بغیر دلیلوں کے وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اچھا آخرت کس نے دیکھی ہے، جبکہ جب دیکھ لیں گے، ابھی سے کیوں ہم اپنی نعوذ باللہ زندگی کو انجوائے کرنے سے روک لیں۔ خوب انجوائے کرو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، دوبارہ زندگی تو ملے گی نہیں، لیکن دوبارہ زندگی تو ضرور شروع ہوگی اور آئے گی، اور پھر وہ ابدی ابدی زندگی ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر دراصل بتایا جا رہا ہے کہ انسان بہت تنگ دل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ مکہ کے جو کفار تھے یا سرداران قریش تھے، وہ آپ کی مخالفت پر ایک طرح سے جٹ گئے تھے، یعنی انہوں نے پہلے سے ٹھان لی تھی کہ آپ کی بات نہیں ماننا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو دلائل نہیں ملے تھے، ان کو دلائل مل گئے تھے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ واقعی میں دین اسلام حق ہے۔ وہ اگر نہیں مانتے تھے آپ کو تو دراصل اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اگر اسلام قبول کر لیتے تو ان کی سرداریاں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو جاتی تھیں، ان کو اپنی گدی، ان کی کرسی چھنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ جو ایک چودراہٹ کی بنا پر جو ان کے لیے ایک معاشرے میں ایک نظام سیٹ ہو گیا تھا کہ چڑھاوے آنا یا وہ ان کو رسپیکٹ دیا جانا، ان کی بات ماننا، وہ چیزیں ختم ہو جاتی تھیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تھے تو۔ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع بن کر رہنا پڑتا تھا، اور یہ چیز ان کو گوارا نہیں تھی۔ اور اگر پھر اسلام پھیلتا تو کعبے سے ان کی تولیت بھی ہٹ جاتی، یعنی وہ کعبہ کے متولی بھی نہیں رہ سکتے تھے، اور کعبہ کی وجہ سے ہی تو دراصل ان کو ایک عزت اور وقار حاصل تھا۔ تو ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہماری ساری چودراہٹیں، عزت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ اسلام کا ہی خاتمہ کر دے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ انسان ایسا بخیل واقع ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے مقابلے پر آ ہی نہ سکے، کوئی سر نہ اٹھائے۔ اسی بات کو یہاں پر واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس زمین بھر کے خزانے بھی ہوں تو ان کا حال یہ ہو کہ وہ کسی کو پھوٹی کوڑی نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ چیزیں دینے کی وجہ سے کوئی ان کے مقابلے پر آ جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہر طرح کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور جس پر چاہے وہ اپنا فضل کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں چلے جاتے خزانے، آپ خود بتائیے کتنی صحیح آیت ہے نا یہ، ان انسان اتنے تنگ دل واقع ہوئے کہ اگر آج یہ خزانے کسی انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے، کیا وہ اس طرح سے لوگوں پر اس کو لٹاتا رہتا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ لٹاتا ہے، دیتے رہتا ہے، دیتے رہتا ہے، فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے؟ اور کسی کے انسان کے ہاتھ میں ہوتے تو آپ بتائیے کوئی ایک پیسہ بھی دیتا؟ یعنی لکھی ہوئی یہ بات ہے، یعنی آپ اور میں 100% ہم کو یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان کا دل ہی اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو خشیت الانفاق کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر، خشیت ان ینفقوا فیفتقروا، اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم کر ڈالیں گے اور اس کے بعد فقیر ہو جائیں گے، یعنی یہ سوچ تھی ان کی۔ حالانکہ اللہ تعالی کے پاس جو خزانہ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، لیکن انسان تنگ دل واقع ہوا ہے اس لیے بخل سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یوتون الناس نقیرا، یعنی ان کو اگر اللہ کی بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دیں، اور نقیر کھجور کی گٹھلی میں جو گڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی تل برابر بھی کسی کو نہ دیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ رات اور دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو تو صحیح، جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں، وہ بھرے کے بھرے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو زمین اور آسمان کی تخلیق زیادہ آسان ہے یا انسان کی تخلیق؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے سورہ مومن میں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو انسان کو تھوڑ دلا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے دل کا مالک نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے خزانے رحمت سے ہم کو نوازتا جا رہا ہے، اور ہم انسان اگر پھر بخل کریں یا تنگ دلی پر اتر آئیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا، پیدا کیا، تخلیق کی ہے، یہ سب دراصل کب تک ہے؟ ایک وقت مقرر تک ہے. جب ان کے حشر کا وقت ہو جائے گا، وہ وقت ختم ہو جائے گا، جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو وہ وقت اچانک آ کھڑا ہوگا، پھر اس کا ٹالنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور اس وقت مجرم بھی پھر انکار نہیں کر سکیں گے، ان کو یقین آ جائے گا، کیونکہ یہاں پر لفظ آیا نا اجلہ کا، یعنی وقت سے پہلے نہیں آ سکتا، وہ قیامت ہی کا وقت ہے. تو قیامت کا وقت مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا ہے، وہ بھی اس کو بھی ہم جانتے نا کہ اجل کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین مزید پختہ ہو، اس کلام پر ہمارا ایمان ایسے ہو جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. صحابہ کرام جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا نا، اس کتاب کو اپنے سینے پر رکھ لیتے، اپنے چہرے پر رکھ لیتے، محبت سے آنکھیں بھر آتی اور کہتے کہ قرآن میرے رب کا کلام، میرے رب کا پیغام. اتنی محبت تھی ان کو قرآن سے، کیونکہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کی خبریں بھی بتائی ہیں، اور جو نیک کام کرے گا اس پر عمل کرے گا نیکیوں پر، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی آگے کی خبریں بھی اس میں موجود ہیں. لہذا اس قرآن کو جس نے اپنا رہنما بنایا وہ کامیاب ہوا، اور اس قرآن کو جس نے پس پشت ڈالا وہ ناکام اور نامراد ہوا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے آپ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے، تڑپ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. اور جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، جو پہلے سے ہدایت کو ریجیکٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پھر ہدایت نہیں دیتا، گمراہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، ہم ہدایت کی طلب میں نکلے ہیں یا نعوذ باللہ ہدایت کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر عاجزی ہے یا نہیں ہے، ہم اس قرآن سے کچھ سیکھنے والے بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. اور جیسے کہ ہم ابھی وہی بات پڑھتے آ رہے تھے کہ قرآن کو نہ ماننا دراصل ان کی سرداریوں پر زد پڑتی تھی، اسی لیے قرآن کی تعلیمات کو ماننا نہیں چاہتے تھے کہ ان کا میں پنا ختم ہو جائے گا، ان کی چودھراہٹ ختم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما رہے کہ اگر خزانہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کسی پر خرچ ہی نہ کرتے، دیتے ہی نہیں کسی کو، کیونکہ ان کو لگتا کہ وہ ہمارے مقابلے پر آ جائے گا. تو بعض اوقات کچھ لوگ جن کے پاس اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے، وہ چھپاتے رہتے ہیں، وہ سوچتے کہ اگر یہ علم کو ہم نے دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیا، یہ جو خیر ہم کو مل رہی ہے ہم نے یہ دوسروں کو بھی دے دی، تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہم سپیریئر ہیں لہٰذا ہم دوسروں کو نہیں دیں گے. تو نہیں، جو بھی خیر آپ کو ملتی ہے، جو چیز آپ حاصل کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس خیر کے مستحق بنیں. اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کرتے جائیں کہ ہم صرف حامل قرآن ہی نہ بنیں بلکہ عامل قرآن بھی بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي اِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا.